جمعرات 7 دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ امریکی صدر کے جروسلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے پر حماس نے تیسرے انتفادہ کا اعلان کیا، جبکہ چین نے مشرقی یروشلم کو فلسطینیوں کا دارالحکومت کہا۔
چین کہتا ہے ایسٹ جیروسلم فلسطینیوں کا کیپٹل ہے، اور ٹرمپ کہتا ہے تمام جیروسلم اسرائیلیوں کا کیپٹل ہے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ فیصلے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے ٹائر جلائے اور پتھراؤ کیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے آنسو گیس اور ربر کی گولیاں فائر کیں۔ ادھر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریک انتفاضہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ دیگر ممالک بھی جلد ہی اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کر دیں گے۔ قطر اور فرانس نے آج $14 ارب کے فوجی اور تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کی تفصیل تہمینہ قریشی کی زبانی۔
اس معاہدے کو فرانس کی جانب سے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی جانب سے قطر کے فضائی، زمینی اور سمندری محاصرے کے باوجود اس کے ساتھ معمول کی تجارت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی قطر پر دہشت گردی میں تعاون کرنے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ قطر ان الزامات سے انکار کرتا رہا ہے۔ قطر فرانس سے 12 رافیل جنگی جہاز، 500 بکتربند گاڑیاں اور ایئر بس کے 50 مسافر بردار جہاز خریدے گا۔
نیپال کے شہریوں نے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے ہیں، جن کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ انتخاب ملک میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے اہم ہیں۔ پولنگ کے دوسرے اور آخری مرحلے میں بڑی تعداد میں ووٹروں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 7 صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی ووٹنگ ہوئی تھی۔ یہ 2 سال قبل بنائے جانے والے نئے آئین کے تحت پہلے انتخابات ہیں جو ملک میں خانہ جنگی اور بادشاہت کے اختتام کے بعد ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بین الاقوامی تنظیم میں شامل وزراء کو خبردار کیا ہے کہ وہ جوہری طیاروں کے استعمال کے بارے میں سوچنے سے بھی باز رہیں۔ تنظیم کے نئے صدر جارجیا کے جارج سیرٹیلی کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سرد جنگ اور جوہری ہتھیار کب اور کیسے استعمال کیے جائیں اس بارے میں واضح تفریق موجود ہے۔ ماہرین فلکیات نے خلا میں بلیک ہول دریافت کیا ہے، جو اب تک دریافت کیا جانے والا قدیم ترین ہول ہے جو بہت فاصلے پر موجود ہے۔ یہ بلیک ہول زمین سے 13 ارب نوری سال دور ہے۔ بلیک ہول کوثر نامی چمکدار چیز کے وسط میں موجود ہے۔ تحقیق کاروں میں سے ایک ڈاکٹر ایڈورڈو بینڈوس کا کہنا ہے کہ زیادہ جدید دوربینوں کی مدد سے وہ ماضی میں زیادہ بہتر طور پر جھانک سکیں گے۔
اگر کائنات ایک فرد ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ 50 سالہ انسان ہے۔ اس دریافت سے ہمیں اس شخص کی 2 یا 3 سال کی عمر کے بارے میں معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس پر تیزی سے تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیسے اور کب کائنات کو روشنی کا پہلا ذریعہ میسر آیا، پہلا سیارہ، پہلی کائنات، پہلا بلیک ہول۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں، اور جدید دوربینوں کی مدد سے ہمیں امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم مزید پیش رفت کر سکیں گے۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے تنازع کے حل تلاش کرنے کے لیے مغرب کی مداخلت کی زیادہ ضرورت ہے۔ نادیہ سلیمان۔
لندن میں اپنی تقریر کے دوران ان کا کہنا تھا کہ صدر بشار الاسد کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ثابت ہونے کے باوجود برطانیہ اور امریکہ کے درمیان شام میں مداخلت نہ کرنے کا معاہدہ ان کو جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکا، بلکہ بورس جانسن کے مطابق یورپ کی جانب شامی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد سے وہاں مقامی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق شام کی تعمیر نو کے لیے مغرب کا پیسہ اور اقوام متحدہ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔
آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے ملک میں شدید بحث کے بعد ہم جنس شادیوں کے قانون کو منظور کر لیا ہے۔ اس موقع پر پارلیمان میں خوشیاں بھی منائی گئیں۔ اس ووٹنگ کے دوران 150 ممبران پارلیمنٹ میں سے صرف 4 نے اس قانون کے مخالفت میں ووٹ دیا۔ یہ قانون ایک قومی سروے کے بعد متعارف کرایا گیا، جس سے معلوم ہوا تھا کہ آسٹریلیا کے شہریوں کی اکثریت ہم جنس پرست انجمنوں کے حق میں ہے۔ سنیچر کے بعد ہم جنس پرست جوڑوں کو شادی کے لیے صرف ایک نوٹس دینا پڑے گا اور باقاعدہ شادی کے لیے 1 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک انڈین ڈرون چین کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ویسٹرن تھیٹر کامبیٹ بیورو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر زینگ شولی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں ہی پیش آیا ہے، تاہم انہوں نے اس کے مقام کے بارے میں نہیں بتایا۔ خبر رساں ایجنسی زنوا کے مطابق زینگ شولی کا کہنا ہے کہ انڈیا نے چین کی سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس حوالے سے انڈیا کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور روس کے وزیر اعظم دیمتری مادیدیف کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپکس میں روس کے کھلاڑیوں پر پابندی کا فیصلہ مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں غلط تاثر قائم کرنے کی اشارہ ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج سربین کا اہم موضوع ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیت المقدس یا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد خطے میں بننے والی صورتحال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریک یا انتفاضہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ جمعے کو یوم غیظ و غضب کے طور پر منایا جانا چاہیے اور یہ قابض طاقتوں کے خلاف اس انتفاضہ کا پہلا دن ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ کئی دیگر ممالک بھی جلدی اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی، اور رپورٹ کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
یہ آنسو گیس کے شیل اسرائیلی فوج بیت اللحم میں فائر کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے خلاف یروشلم، غزہ اور بیت اللحم میں اس وقت فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکی صدر کے یروشلم سے متعلق اعلان کے بعد مختلف ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ فلسطینی آزادی کی تحریک چلانے والی جماعت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے خلاف انتفاضہ یعنی مزاحمتی تحریک شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Jerusalem is now being kidnapped and hijacked.
یروشلم کو عربوں اور مسلمانوں کے ماحول سے علیحدہ کر کے یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم قبضے کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، صہیونی قبضے کے خلاف۔ آج ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اب سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمیں ہر حد تک جانا ہوگا۔
اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا،
We have to enable the resistance in the West Bank.
ہمیں اپنا رد عمل دینے کے لیے غرب اردن میں جدوجہد تیز کرنی ہوگی، اس لیے یہ ایک اشتعال انگیز فیصلہ ہے۔ امریکی فیصلہ ایک جارحانہ اقدام ہے ہمارے اوپر، اور مشرقی یروشلم میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی اہم مذہبی مقامات پہ جنگ کا اعلان ہے۔
دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا فیصلہ بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں کل کا دن یروشلم کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ یروشلم میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکی صدر کا فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی اپنے سفارت خانے اس شہر میں منتقل کرنے پہ آمادہ کر دے گا۔
میں اس موقع پہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت چند دیگر ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں جو ایسا ہی اعلان کریں گے۔ مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں کہ جیسے ہی امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل ہوگا، بلکہ اس سے بھی پہلے کئی اور سفارت خانے بھی یروشلم منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ وقت آ گیا ہے۔
امریکی صدر کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد سے بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے اہم حلیف ممالک سعودی عرب، برطانیہ اور فرانس سمیت کئی ممالک نے امریکی فیصلے پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگرینی نے برسلز میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم سے متعلق فیصلے کے ممکنہ طور پہ انتہائی سخت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
President Trump's announcement on Jerusalem has a very worrying potential impact.
صدر ٹرمپ کے یروشلم سے متعلق اعلان کے ممکنہ طور پر بڑے تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور یہ اعلان ہمیں بہت پیچھے دھکیل سکتا ہے, موجودہ وقت سے زیادہ تاریک دور میں پھینک سکتا ہے. یورپی یونین کا اس معاملے میں بہت واضح اور مشترکہ موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کا حقیقی حل دو علیحدہ ریاستیں ہیں, اور اسرائیلی ریاست اور فلسطین کی ریاست کا مشترکہ دارالحکومت یروشلم ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 میں سے 8 ممالک نے امریکی فیصلے کے حوالے سے رواں ہفتے کے اختتام تک ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. فرانس, بولیویا, مصر, اٹلی, سینیگال, سویڈن, برطانیہ اور یوروگوئے نے اس ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے. جمعے کو منعقد ہونے والے اس اجلاس میں توقع ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی خطاب کریں گے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد رد عمل, تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان. اور میں نے اب سے کچھ دیر پہلے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکی اعلان کے بعد وہاں ماحول کس طرح کا ہے, کیا جشن کا سا سما ہے؟
دیکھیے, یہاں پر جشن کا ماحول تو نہیں دکھ رہا ہے, لیکن جہاں تک جو یہودی جو علاقے ہیں, وہ علاقے جہاں پر کی یہودیوں کی میجورٹی ہے یا یہودیوں سے بات کرنے پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, خوش نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور یہ یروشلم جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی اہم شہر ہے, اور اس طرح کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے لیے تاریخی ہے. تو اس طرح کی بات لوگوں سے عام طور پر سننے کو مل رہی ہے, لیکن یہاں پر ایک تناؤ بھی چاروں طرف نظر آ رہا ہے, خاص کر کے مشرقی یروشلم میں جو ہے وہ تناؤ صاف طور پر دکھ رہا ہے. وہاں پر پورے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے فوج اور پولیس نے, اور وہاں پر جب لوگوں سے بات کی میں نے, فلسطینی جو عوام ہے, کیونکہ وہ فلسطینی میجورٹی کا علاقہ ہے, ان سے جب بات کی تو وہاں پر بالکل مایوسی چھائی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں وہ بالکل ہتاش ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی برا ہے خطے کے لیے, اور امن کے سلسلے میں مذاکرات جو ابھی بھی بند ہیں وہ شروع ہونے کی کوئی امید اب انہیں نظر نہیں آ رہی.
اچھا, ویسے تو اس فیصلے کو سراہا گیا اسرائیل میں, لیکن زیادہ تر, لیکن یہ بتائیے کہ میڈیا میں یا کسی اور حلقے مبصرین کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے متعلق یا نہیں؟
جی بالکل, یہاں پر خاص کر کے وہ سارے اخبار جو کہ جنہیں کی مانا جاتا ہے کہ وہ لیفٹ ونگ سے جڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کا جو ان کا انکلینیشن ہے, پولیٹیکل انکلینیشن ہے, اس میں کافی جو ہے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بہت سارے سیاسی تجزیہ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹو اسٹیٹ سولوشن کا یہ خاتمہ ہے یہ اعلان, جیسا کہ فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے, صدر عباس نے کہا ہے اور ان کے کئی اور رہنماؤں نے اس بات پر کافی زور دیا ہے, تو اگر ایسی بات ہے اور امریکہ جو ہے اب وہ مصالحت کار کا رول ادا نہیں کر سکتا یہاں پر اور بات چیت آگے نہیں بڑھتی ہے, ایسے ہی اسٹال رہتی ہے, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیموگرافک پروفائل جو ابھی اس علاقے کا جو بن رہا ہے اس کو لے کر کے اسرائیل میں چنتا ہونی چاہیے, اسرائیل کو کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آبادی پر, یہاں کی آبادی پر نظر ڈالے تو جو فلسطینی آبادی ہے, اگر غزہ, ویسٹ بینک اور اسرائیل میں جو عرب آبادی ہے یا فلسطینی آبادی ہے, اگر اس کو ہم اکٹھا کریں, ان سے جوڑیں, تو وہ لگ بھگ یہودی آبادی کے برابر ہے یا پھر بہت جلد یہودی آبادی سے زیادہ ہو جائے گی. اور اس طرح سے اگر یہاں پر ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں بنتا اور کہیں ون اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, تو یہودی جو ملک ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. تو اس طرح کے خدشات یہاں پر کافی لوگوں نے ظاہر کیے.
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. اور پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کو امت مسلمہ پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا. سنیے اس بارے میں پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
پشاور میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف مذہبی جماعتوں اور جماعت الدعویٰ کی کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کو مسلمانوں کے خلاف گہری سازش سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے خلاف نعرے لگائے.
اسرائیل کی بربادی تک,
جنگ رہے گی, جنگ رہے گی.
ٹرمپ کی بربادی تک,
جنگ رہے گی, جنگ رہے گی.
گناہ کی بربادی بربادی تک
جنگ رہے گی
مظاہرین نے اس موقع پر امریکی پرچم بھی نظر آتش کیے اور یہ اعلان کیا کہ امریکی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دفاع پاکستان کونسل کے رہنما انعام اللہ نے کہا کہ امریکہ کا اعلان عالم اسلام پر حملہ ہے جس سے پورا مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا
امریکہ دا اعلان کرے دے چی بیت المقدس دا بد اسرائیل دار الخلافی دا ټول امت مسلمہ دا پارا دا دا سیدے لکہ دا غی پزڑ کے شکم یو دے چاڑ ور کرے دا۔
امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کا دار الخلافہ ہوگا، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایسا ہے جیسا ان کے دل کو چوری سے کاٹا ہو۔ یہ انہوں نے تمام مسلمان ممالک کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمارا تن من سب کچھ حاضر ہے اور ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
ادھر صوبے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے خلاف جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کے مطابق کوئٹہ پریس کلب کے سامنے منعقدہ اس مظاہرے میں دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پتلا نظر آتش کیا اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے۔
ڈونلڈ ٹرمپ مردہ باد، ڈونلڈ ٹرمپ مردہ باد، جو ٹرمپ کا یار ہے
بتا رہے کون ہے،
جو ٹرمپ کا یار ہے
بتا رہے کون ہے،
اسلام دشمن پالیسی
مردہ باد،
اسلام دشمن پالیسی
مردہ باد۔
ادھر ملک کے دیگر شہروں میں بھی مذہبی جماعتوں کے زیر اہتمام چھوٹے بڑے مظاہروں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکی صدر کی طرف سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ خیال رہے کہ امریکی اعلان کے خلاف کل یعنی جمعہ کے روز ملک بھر میں مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور میں نے تجزیہ نگار اور بائیں بازو کے دانشور طارق علی سے بھی اس صورتحال پر بات کی۔ ان سے پوچھا کہ امریکہ کے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے سے جڑے قانونی مسائل کیا ہیں۔
قانونی مسائل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جیروسلم اسرائیل کا کیپٹل نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ڈسپیوٹڈ سٹی ہے، اور اس کو اس ایشو سے دور ہٹنا چاہیے۔ اور آج تک کسی امریکن حکومت جو اسرائیل کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال انہیں اب ہو گئے ہیں، 67 سے لے کے اب تک، انہوں نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا کہ جیروسلم ڈسپیوٹڈ، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ شہر ہے اور اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ اسرائیل اس پہ بالکل قبضہ کر لے۔ تو ٹرمپ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایمبسی یہاں رکھیں گے۔ چین کے جو صدر ہیں جنچی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسٹ جیروسلم کو فلسطینیوں کا کیپٹل ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو اب جو فیصلے ہو رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل کے باہر، چین کہتا ہے ایسٹ جیروسلم فلسطینیوں کا کیپٹل ہے اور ٹرمپ کہتا ہے جیروسلم، تمام جیروسلم اسرائیلیوں کا کیپٹل ہے۔ تو دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے فلسطینی پی ایل او کو اور حماس کو کسی حد تک بہت بری شکست دی ہے،
ٹھیک ہے،
بالکل ڈیمورلائزڈ ہیں پی ایل او۔ اوسلو اکارڈ سے لے کے آج تک جو اسرائیل کہہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں، پیلسٹینین اتھارٹی ہے ہی نہیں، یہ اتھارٹی سب اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت اور ان کے پیچھے امریکنوں کی ہے،
ٹھیک ہے۔
اب عباس کو اپنی نیند سے اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، بھائی تم اتنے سال تمہیں ہو گئے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ تم اپوز کرتے ہو، وہ تمہیں نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یہ سنجیدگی نہیں ہے کیا، اب کون سی بڑی بات ہے،
ٹھیک ہے۔ لیکن اقوام متحدہ تو بے بس لگتی ہے، کیا کچھ کر بھی سکتی ہے اقوام متحدہ؟
اقوام متحدہ امریکنوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر سیکیورٹی کونسل پہ اس موضوع کو اس کے سامنے رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا امریکہ ویٹو کر دے گا, یورپین شاید نہیں ویٹو کریں گے. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج بین الاقوامی قانون وہ ہے جو امریکہ مانتا ہے, اور امریکہ بالکل ڈیفائی کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کو, اور کرتے ہیں آرام سے, ان کو نہیں پرواہ. یہ صرف ٹرمپ کی بات نہیں, اوباما, بوش, سب پریزیڈنٹس پہلے سے یہ کرتے آئے.
اگر دو ریاستی حل کا جو منصوبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اس کا ہدف ہی اب نہیں رکھا گیا ہے, تو کیا یہ مطلب ممکن بھی ہے کہ ایک ریاستی حل جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں, مطلب جو فلسطینی ہیں وہ یہودی آبادی کے ساتھ رہ سکیں, ان کو تمام حقوق حاصل ہوں اور برابر کے شہری سمجھے جائیں, یہ ممکن ہے ایک ریاستی حل؟
اس وقت تو ناممکن ہے, لیکن اور مجھ کے سلوشن کوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی حالت تھی, وہاں مسئلہ حل ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دم ہو جائے گا, لیکن اس کا ہی سوچنا چاہیے, کیونکہ فلسطینیوں کی مورل اتھارٹی بہت ہے اور ان کی لیڈرشپ تو بالکل ہی نکمی ہے اس وقت. تو طریقہ یہی ہے آگے جانے کا.
اچھا, اگر ہم دیکھیں فلسطینیوں کی آزاد ریاست کی تحریک کو, تو ابتدا میں فلسطینیوں کا مسئلہ جو تھا وہ ایک عرب خود مختاری کا مسئلہ تھا, لیکن پھر وہ مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا, ایک مسلم کوز بن گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فلسطینیوں کو, فلسطینی کوز کو, فلسطینیوں کی آزاد ریاست کی تحریک کو نقصان پہنچا ہے یا پھر فائدہ؟
نہ نقصان نہ فائدہ, یہ حقیقت ہے. مسلم کوز بھی اتنا نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ فلسطینی بالکل آئسولیٹڈ ہو گئے, کون پرواہ ان کی کرتا ہے. دہشت پسند اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور مطلب کہیں نہ کہیں کچھ حماقت ہوگی, لیکن یہ تو پھر امریکنوں کو اور یورپینوں کو تیار رہنا چاہیے, لیکن وہ اس کو استعمال کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اصل ہمدردی ہے فلسطینیوں کے ساتھ.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اہم وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کی جو تحریک ہے, پیلسٹینین کوز جو ہے, وہ اب ایک جائز یا منصفانہ مطالبہ سے زیادہ ایک شدت پسندوں کی تحریک سمجھی جانے لگی ہے؟
اس کی وجہ ہے کہ جب دنیا بدلی 90s میں, پچھلی صدیوں میں, 1991 میں دنیا بدلی, پرانا سوویت یونین ختم ہو گیا, چین اپنے راستے پر چلا گیا, بالکل دنیا سپلٹ ہو گئی, اس سے امریکنوں کی بہت پوزیشن آگے بڑھی اور کوئی انہیں چیلنج کر نہیں سکتا تھا. تو یہ ویکیوم ہو گیا دنیا میں. اس ویکیوم کو مڈل ایسٹ میں دہشت پسند تحریکوں نے استعمال کیا, کہا ہم ہی لڑ رہے ہیں امریکنوں کے خلاف اور کوئی نہیں کچھ کرتا وغیرہ وغیرہ. تو فلسطینیوں نے ان کو اس سے بہت مصیبتیں ہوئیں کہ ان کو کسی ملک سے سپورٹ نہیں ملی. اس لیے جو بی ڈی ایس کیمپین ہے, بوائکاٹ ڈیویسٹمنٹ سینکشن کیمپین, فلسطینیوں عمر برغوتی اور ان کے ساتھیوں نے شروع کی اور کہا چلو ہم آرم سٹرگل نہیں کریں گے, اس کا موقع ہی نہیں ہے آج, اور اسرائیلیوں کی سٹرنتھ اتنی ہو گئی ہے, ہم امن کا راستہ جائیں گے, پیسفل بوائکاٹ بی ڈی ایس کے ذریعے. اس کو بھی نہیں یہ مانتے, کہتے ہیں بی ڈی ایس یہودیوں کے خلاف ہے, یہ تو بالکل فیشسٹ قسم کی موومنٹ ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں بھی, اس ملک میں بھی بی ڈی ایس پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے. تو فلسطینیوں کو کوئی انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا. اس سے کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایک آخری موقع تھا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست ملے, وہ انہوں نے نہیں دی. اوسلو نے اس کو بالکل ختم ہی کر دیا. تو اب فلسطینیوں کو چاہیے, میں تو کہتا ہوں فلسطینی دوستوں کو بین الاقوامی کانفرنس میں, کہیں کہ یہاں پیلسٹینین اتھارٹی کوئی نہیں ہے, یہاں اسرائیلیوں کی اتھارٹی ہے جو ان کی فوج کے ذریعے وہ امپوز کرتے ہیں, ہم اس سے کولیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو بہتر ہے کہ ہم کولیبریشن چھوڑ دیں. پیلسٹینین اتھارٹی کو ڈیزالو کر دیں اور دنیا کو کہیں یا یہ ہیں ہم فلسطینی اپنے شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ مدد کریں, ہم تو اپنے لیے لڑتے رہیں گے, اور آگے بڑھنے کی کچھ تو کوشش کریں. لیکن جب تک وہ فلسطینیوں کی لیڈرشپ جن کو پیسے ملتے ہیں یورپین یونین سے کافی حد تک وہ نہیں اس پر فیصلہ کرتے تو یہ تو مصیبت رہے گی عام لوگوں کی.
یہ تھے تجزیہ نگار اور بائیں بازو کے دانشور طارق علی. اور پاکستان میں ایئر فورس کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا ڈرون اگر دیکھا گیا تو اس کو مار گرایا جائے گا. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
اس سال دنیا کا بہترین فٹبالر کون, یہ فیصلہ آج ہونے والا ہے. اس ایوارڈ کے لیے ایک بار پھر لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو میں اصل مقابلہ ہے. 2008 سے اب تک یہی دونوں کھلاڑی یہ ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. گزشتہ سال یہ ایوارڈ رونالڈو نے جیتا تھا. چیمپئنز لیگ میں لیورپول نے فلپ کوٹینو کی ہیٹرک کی بدولت اسپارٹک ماسکو کو 7 گول سے ہرا دیا اور 8 سال میں پہلی مرتبہ چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل کر لی. لیکن مینچسٹر سٹی کو یوکرین کی ٹیم شاکتر کے خلاف 2-1 سے شکست ہو گئی. یہ مینچسٹر سٹی کی 29 میچوں میں پہلی شکست تھی. ریال میڈرڈ نے بوروسیا ڈارٹمنڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا جس میں رونالڈو کا گول بھی شامل تھا. رونالڈو ایک سیزن میں چیمپئنز لیگ کے ہر گروپ میچ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں بین اسٹوکس اور ایلکس ہیلز کو بھی شامل کیا ہے, لیکن ان دونوں کے کھیلنے کے امکانات کم بتائے جا رہے ہیں. بین اسٹوکس برسٹل کے نائٹ کلب کے باہر ہاتھاپائی میں ملوث ہونے کے سبب ٹیم سے باہر ہیں. انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس اسٹوکس پر فرد جرم عائد کیے جانے کا فیصلہ نہیں کر لیتی وہ نہیں کھیلیں گے. سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے آسٹریلین اوپن میں اپنا نام درج کرا دیا ہے. وہ ستمبر میں بیٹی کی ولادت کے بعد سے ٹینس مقابلوں سے دور ہیں. IPL میں کھلاڑیوں کی نیلامی آئندہ ماہ متوقع ہے. آئندہ سال ہونے والی IPL میں چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کی 2 سال بعد واپسی ہوگی. یہ دونوں ٹیمیں کرپشن اسکینڈل کی وجہ سے معطل کر دی گئی تھیں. ان کی جگہ عارضی طور پر شامل کی گئیں گجرات لائنز اور پونے سپر جائنٹس اب IPL کا حصہ نہیں ہوں گی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. بھارت کی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کا پہلا مرحلہ پرسوں یعنی سنیچر کو ہو رہا ہے. انتخابات میں ریاست کے مسلمانوں کا کیا کردار ہوگا, اس بارے میں ایک رپورٹ سنیے گا سربین میں آگے چل کر. لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے خلاف انتفاضہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ شام کی تعمیر نو کے لیے مغرب کے پیسے اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں انتخابات کرانے کی ضرورت ہے. آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے ملک میں شدید بحث کے بعد ہم جنس شادیوں کے قانون کو منظور کر لیا ہے۔ ترکی اور یونان نے ایجن، اقلیت اور قبرص کے معاملے پر شدید اختلافات کے باوجود اپنے تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے، اور چین نے کوئلے کے استعمال کو کم کرنے کے لیے انسداد آلودگی کا پرعزم منصوبہ معطل کر دیا ہے۔ معطلی کا یہ فیصلہ گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں میں حرارت برقرار نہ رکھ پانے کے بعد کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں مقامی میڈیا کے مطابق پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا ہے کہ امریکہ سمیت کسی ملک کے ڈرون طیاروں کی جانب سے اگر سرحد کی خلاف ورزی ہوئی اور یہ طیارے سرحد کے اندر آئے تو انہیں گرا دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل سنیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی فضائی فوج کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا ہے کہ امریکہ سے عملی طور پر لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تاہم امریکی ڈرون طیاروں کی خلاف ورزی پر بتا دیا ہے کہ سرحد کی خلاف ورزی پر انہیں گرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے انڈیا اور ایران کی جانب سے ڈرون طیاروں نے جب پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو انہیں مار گرایا گیا۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایئر ٹیک 2017 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو رڈار پر خلاف ورزی کرتا نظر آئے گا تو وہ واپس نہیں جا سکے گا، جبکہ فضائیہ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سٹیلتھ طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں آ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے شرکا کو فضائی فوج کی استعداد بڑھانے کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ سے ہتھیار نہ ملنے پر پاکستانی فضائیہ اپنے ہتھیار تیار کر رہی ہے اور ففتھ جنریشن جہاز جلد بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فوج بغیر پائلٹ طیارے بھی بنا رہی ہے اور خلائی پروگرام پر بھی کام جاری ہے۔
فرحت جاوید کی رپورٹ۔ اور جیسے آپ نے رپورٹ میں سنا، پاکستان میں ایئر فورس کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا ڈرون اگر دیکھا گیا تو اس کو مار گرایا جائے گا۔ پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے بات کی۔ ان سے پوچھا کہ کیا فضائیہ خود سے غیر ملکی ڈرون گرانے کا فیصلہ کر سکتی ہے یا یہ کہ یہ حکومت کی پالیسی بدلی ہے۔
نمبر ایک، میں خود اس فنکشن میں نہیں تھا۔ جب میں نے ٹکر چلنے شروع کیے تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی۔ سہیل امان صاحب ایک بہت ہی قابل اور ذمہ دار گورنمنٹ افیشل ہیں، حکومت پاکستان کے افسر ہیں اور ایڈوائزر ہیں حکومت کے لیے سارے ایئر پاور میٹرز کے اوپر۔ وہ ایسا بیان نہیں دے سکتے۔ کانٹیکسٹ میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ پاک فضائیہ کی پوری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے فضاؤں کو سیکیور کریں، سلامت کریں اور محفوظ بنائیں، اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی اور وہ ذمہ داری پاکستانی فضائیہ کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ڈرون گرائے جائیں گے اور کس کے گرائے جائیں گے، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، ان کو بالکل ادراک ہے اس کا، اور اس اوپر پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ حکومت وقت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ڈرون کو، بالخصوص اگر وہ مغربی سرحدوں پہ ہوتے ہیں، مار گرانا ہے یا نہیں۔ اگر مشرقی پہ ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی پالیسی ہے وہ جو کہ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی وہ کوارڈ کاپٹرز قسم کے جو ڈرونز ہیں وہ مارتی بھی رہتی ہے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، حکومت کی پالیسی جو ہوگی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کوئی ریکلیس اقدام میرے خیال میں تو بالکل نہیں کیے جائیں گے۔
لیکن
میری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، بالکل یہی چیز ہے۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی پالیسی بدلی ہے یا یہی پالیسی چلی آ رہی ہے؟
نہیں، بالکل نہیں بدلی، بالکل نہیں بدلی۔ اور حکومت اگر کوئی ایسی انکرشنز ہوتی ہیں تو حکومت ایک اسپیسیفک پالیسی بیان دے گی وزارت دفاع، ڈیفنس منسٹر، اور اس کو بدرجہ اتم امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ لیکن میری دانست میں، ناقص رائے میں اور جتنا علم میرا ہے اور جتنی میری بات ہوئی ہے، پالیسی بالکل نہیں بدلی۔ کانٹیکسٹ یہی تھا کہ پاکستان فضائیہ تیار ہے، پوری طرح ٹرینڈ ہے اور پوری طرح بلیف کے ساتھ پاکستان کی فضاؤں کا تحفظ کرے گی۔
تو بیسکلی گویا یہ کہ پالیسی کی جو اصول ہیں ان کو دہرایا انہوں نے۔ تو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈرون کو ڈھونڈنے یا ڈیٹیکٹ کرنے اور پھر مار گرانے کی صلاحیت پاکستان کے پاس ہے بھی؟
یاد رکھیے کہ جب یہ بامبے اٹیکس ہوئے تھے نا, تو اس وقت یا اس سے پہلے جب یہ پارلیمنٹ اٹیکس ہوئے تھے, تو اس وقت پاکستان کے AK-16 نے ایک ہندوستانی ڈرون جو کہ امریکی ڈرون سے بہت چھوٹا ہے اور وہ اسرائیلی میک تھا, وہ گوجرانوالا گجرات کے قریب مارا تھا, اور وہ بھی رات کے وقت مارا تھا. پچھلے دنوں آئی تھنک مہینہ دو مہینے کی بات ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ ایرانی سرحد پہ آیا تھا, تو اس کو ایک JF-17 نے ایک رات کے وقت اس کو مار گرایا تھا. جو قابلیت ہے, لیکن ان حساس معاملوں کے اوپر پالیسی وہ بالکل حکومت دے گی, اور پالیسی بالکل وہی ہے کہ ہم نے نہیں مارنے وہ جو کہتے ہیں کہ امریکی ڈرونز کو مار گرائیں گے, نہیں, پالیسی بالکل نہیں بدلی. میری جتنی علم ہے, جتنی میری ڈسکشن ہوئی ہے یہ ٹکر چلنے کے بعد, تو پالیسی بالکل نہیں بدلی. اور ایئر چیف جو کہ بہت قابل بہت ذمہ دار افسر ہیں, انہوں نے خالی یہ کہا تھا, اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ پاک فضائیہ پوری طرح تیار ہے, تربیت یافتہ ہے, بلیف ہے, ایمان کے ساتھ پاکستان کی فضاؤں کا تحفظ کرے گی, ان کو سیکیور کرے گی, سلامت کرے گی.
اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی نہیں بدلی, پالیسی یہی چلی آ رہی ہے, لیکن اگر امریکی ڈرون گرایا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس کے اثرات یا امریکی رد عمل کے لیے تیار ہوگا؟
یہ ایک سیاسی سوال ہے, پولیٹیکل امپلیکیشن, اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. اسی وجہ سے یاد کیجئے کہ جب اس پہ بات ہوئی تھی ایبٹ آباد کے اوپر, تو ہمارے جو DCS آپریشنز تھے انہوں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے, سیاسی فیصلہ ہے, آپ ایڈوائز کریں وزیر اعظم کو, وزیر اعظم یا حکومت یہ فیصلہ دے اور ہم ماریں گے, اور اس کے بعد جو سیاسی اس کے مضمرات ہوں گے یا امپلیکیشنز ہوں گی اس پہ آپ سوچ لیجئے, ہم آپ کو ایڈوائز کر دیں گے.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر. پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے چیئرمین عمران خان نے آج اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنے اوپر لگنے والے دہشت گردی کے الزامات سے انکار کیا. عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں مزید 4 روز کی توسیع کر دی اور انہیں 11 دسمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا. عدالت میں آنے سے پہلے عمران خان نے ان مقدمات کی تفتیش کے سلسلے میں تھانہ سیکرٹریٹ میں تفتیشی افسر کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. تفصیلات کے ساتھ شجاع ملک.
عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت 4 مقدمات درج ہیں, جن میں پارلیمنٹ ہاؤس اور PTV پر حملوں کے علاوہ SSP اسلام آباد پولیس کو تشدد کا نشانہ بنانے اور پولیس کی تحویل سے ملزمان کو چھڑانے کے مقدمات بھی ہیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شاہرخ ارجمن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف مقدمات کی سماعت کی. یاد رہے کہ عمران خان 3 بار انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. یاد رہے کہ اسی عدالت نے عمران خان کو ان مقدمات میں اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ جاری کر رکھے تھے, اور اسی عدالت نے ملزم کی پہلی ہی پیشی کے موقع پر ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی تھی. عدالت میں پیشی کے موقع پر عمران خان اپنے وکیل کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک بابر اعوان نے اپنے دلائل مکمل نہیں کر لیے. عمران خان نے متعلقہ عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے. اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. عمران خان کے وکیل نے فیض آباد دھرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور دھرنا منتظمین کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں گرفتار ہونے والے افراد کے خلاف مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں, جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ مقدمات ختم نہیں ہوئے بلکہ ان مقدمات میں گرفتار ہونے والے افراد اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں. سرکاری وکیل نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جس میں ملزم پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے علاوہ اپنے کارکنوں کو اسلام آباد پولیس کے سربراہ پر حملہ کرنے کے بارے میں اکسا رہے ہیں.
BBC Urdu.com کی رپورٹ آپ نے سنی شجاع ملک سے. اور پاکستان کے صوبے سندھ میں ٹھٹہ ضلع کے سمندری حدود میں واقع ایک درگاہ کے میلے میں جانے والے افراد کی کشتی الٹ گئی. اطلاعات کے مطابق 20 سے زیادہ افراد کی لاشیں اب تک نکال دی گئی ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ صحافی علی حسن.
ٹھٹا کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے اندر دو کشتیاں ٹکرانے کے نتیجے میں ایک کشتی الٹ گئی، کشتی میں 150 افراد سوار تھے۔ ایک خاتون نے مقامی صحافی کو بتایا،
ابا بیڑو کلٹی چھن آئیو بے نہ بیڑو، تب یہ بیڑے آرے دھک آئیو انہوں جے کرے ہوا بیڑو کلٹی تھی آسان جا 70-80 مارے جے اندر گوئی لیا جوکھیا کم آسان جی سجی دابے چیز۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کشتی میں ان کی جوکھیو قوم کے 70 افراد سوار تھے اور اب انہیں اپنی بیٹی فرزانہ کا انتظار ہے۔ ٹھٹا اور کراچی کے علاقوں ابراہیم حیدری، منوڑا اور میمن گوٹ کے لوگ بھی میلے میں شرکت کرنے گئے تھے۔ واقعہ ضلع ٹھٹا کی تحصیل میرپور ساکرو کے علاقے میں کھلے سمندر میں پیش آیا ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ 21 لاشیں نکال کر میرپور ساکرو اسپتال لائی جا چکی ہیں۔ ساکرو اسپتال میں موجود مقامی صحافی عمر کمبھار،
ہاں 19 لاشیں ابھی تک آئی ہیں اور 49 زخمی آئے ہیں اور تقریباً اس میں سے 32 جو کراچی ریفر کر دیے گئے ہیں، باقی کو فرسٹ ایڈ دے کے فارغ کر دیا گیا ہے۔
صحافی علی حسن کی رپورٹ۔ اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم ایران، سعودی عرب اور یورپ کے چند ممالک کی جانب سے اس فیصلے کی مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ تو اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمارے سننے والوں نے بھی ہمیں اپنی رائے ریکارڈ کروائی ہے۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ اب اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا اور امریکی سفارتخانہ وہاں منتقل کر دیا جائے۔ یہ وہ حرکت ہے جس کا اگلے کئی سالوں تک مشرق وسطی کی امن و امان اور سلامتی کی صورتحال پر اثر پڑے گا۔ یعنی ایک خطہ جو پہلے ہی انسانی خون سے بھرا ہوا ہے، اب اس میں ایک اور نئی جہت کھول دی ہے تاکہ لوگوں کو قتل و غارت کی جسٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خطہ یہودیوں کا ہے۔ ہزاروں سال پہلے تو امریکہ خود ریڈ انڈینز کا تھا، اب کیا امریکیوں کو وہاں سے نکال دیں، یا کیا ہم ہزاروں سال پہلے سائنس کے مطابق بندر تھے تو کیا واپس جنگل میں چلے جائیں؟ مطلب یہ کیا مذاق ہے ایک ایسی قوم کے ساتھ جو 70 سال سے دنیا پوری میں ذلیل ہو رہی ہے، فلسطینی نہ ان کو کوئی قبول کرتا ہے نہ کوئی ان کو عزت سے پیش آتا ہے ان کے ساتھ۔ تو امریکہ نے، ہم بحیثیت پاکستانی، اس پر بہت افسردہ ہیں۔
شاہد محمود لنگڑیال، ایڈوکیٹ، میرا نام ہے، راولپنڈی سے میرا تعلق ہے۔ اسرائیل کے اندر جو کچھ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی تقریباً آلموسٹ 80+% آبادی جو ہے وہ یہودی ہیں، اس میں تقریباً 19% یا 20% ہم مسلم ہیں اور باقی 1-2% جو ہے وہ ان کی کرسچن ہیں۔ ان کی یہ ریاست کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ اپنے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بناتے ہیں، جو باہر کے ممالک ہیں یہ ان کا ایشو نہیں ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر ہمارے سامعین کی بھیجی گئی رائے تو سنیے آپ نے۔ اب پاکستان میں حال ہی میں ہونے والی اے ٹی ایم ہیکنگ میں سینکڑوں افراد شکار ہوئے ہیں، اسی سائبر کرائم کے بارے میں ہمارے سامع علی نقی نے حکومت کو پیغام دیا ہے۔
میرا نام محمد علی نقی ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو حالیہ اٹیک ہوا ہے ہیکنگ کا ہمارے کچھ لوگوں کے اے ٹی ایمس کے اوپر، وہ کہ یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے۔ تو اس سے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کہا ہے کہ ہم ان کا ازالہ کریں گے، صرف ازالہ کافی نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مثال بن جائے اور اس کے بعد کوئی بھی شخص ایسی کبھی حرکت کرنے کا مرتکب نہ ہو۔
اور پاکستان میں ہونے والی اے ٹی ایم ہیکنگ سے متعلق ہی ہمارے ان سامعین کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں۔
میرا نام فرحان ہے جی، میں سائبر کرائمس کیسز کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیوائسز پاس میں بھی ایک دو کیسز سامنے آئے تھے تو اس ٹائم پہ ہی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس پہ کوئی کام کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ یہ بڑی تعداد میں یہ کیس سامنے آ رہے ہیں تو اب جو ہمارے سائبر کرائم جو لا ہے اس کو ہم زیادہ پریکٹیکلی زیادہ کر سکتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لیں یہ کیس، تاکہ فیوچر میں اس طرح کے کیسز نہ ہو سکے۔
اے ٹی ایم اسکیمنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے پیغامات تو سنے آپ نے۔ اب یہ اگلی کال کی جانب آتے ہیں اور صبح خیبر پختونخوا سے ہمارے یہ سامع پاکستان میں تعلیمی نظام میں دوہرے معیار کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔
میرا تعلق ضلع منسرا کے ایک نواحی گاؤں ہے شنکیاری،
वहाँ का रहने वाला हूँ। सरकारी स्कूल हैं वो जो अच्छे हैं वो दूर हैं, जो क्लोज हैं नज़दीक हैं तो उनमें कोई इतनी पढ़ाई का खास ख्याल नहीं रखते। जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो महंगे तरीन स्कूल हैं वो तो बेहतर हैं, लेकिन जो हमारे गांव में करीब स्कूल हैं लोकल, अगर जो मेन सिटी है वहाँ पे तो टीचर आते हैं, वहाँ पे चेक भी किया जाता है, लेकिन वो हमसे दूर हैं। जो गांव के टीचर हैं, जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पे अगर टीचर आते हैं तो वो अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं और बच्चे तालीमी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको एक ही तरह एक ही नज़र से देखा जाए, चाहे वो गांव में चाहे वो शहर में।
इसके साथ ही सबर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इजहार करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। याद रखेगा मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
सरवीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची वाटर बोर्ड के MD को हिदायत की है कि कराची में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए 6 हाइड्रेंट्स के अलावा कोई भी हाइड्रेंट नहीं चलना चाहिए। इसकी तफसील सुनिए रियाज सुहेल की रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में आज MD वाटर बोर्ड हाशिम जदीद ने अदालत को बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 गैरकानूनी हाइड्रेंट्स और 2100 गैरकानूनी कनेक्शन खत्म करके कार्रवाई का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंध काबीना के 4 दिसंबर के इजलास में हाइड्रेंट्स के बारे में कवायद और जवाबित तश्कील दिए गए हैं, जिसके तहत कराची में 6 हाइड्रेंट्स कायम किए जाएंगे और उनके ठेके शफाफ तरीके से दिए जाएंगे। इसके अलावा कराची के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को पानी के टैंकर की फराहमी के नरखों का भी तयन किया गया है। MD वाटर बोर्ड का कहना था कि पानी चोरी करने वाली कंपनियों की फेहरिस्त फराहम की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पानी की चोरी में बोर्ड का कोई मुलाजिम मुलविस हुआ तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की कि गैरकानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बारे में अदालत को भी आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त के मुद्दई साबिक रुकन असेंबली हफीजुद्दीन भी हैं।
और असल में पानी का इशू कराची के अंदर बड़ा सीवियर इशू है और खास तौर पे उन आबादियों में जो गरीब आबादियां हैं या जो लेबर तबका या गरीब लोग रहते हैं उसके अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। उनको पानी की फराहमी 30-30, 40-40 दिन नलके से नहीं होती है और पानी की क्वालिटी जिस जो पानी उनको मिल रहा होता है सब सॉइल वाटर या इस किस्म का वो बड़ा ही क्या कहना चाहिए कि सब स्टैंडर्ड होता है। उससे वाटर बाउंड डिसीजेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे फैलती हैं। वाटर बोर्ड का पूरा महकमा ऐसा हो गया है कि जिसकी कोई बुनियादी हैसियत ही नहीं है।
कराची में गुज़िश्ता 1.5 दहाई से हाइड्रेंट्स का मसला मौजूद है, जिनमें कुछ कानूनी हैं तो कुछ गैर कानूनी। मैंने NID यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नोमान अहमद से मालूम किया कि ये हाइड्रेंट्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं।
जो इंटरनेशनली कहा जाता है वो एक ऐसे वाटर टैंक को कहा जाता है, इमरजेंसी के वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है पानी के किसी भी किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फौरी तौर पर रिक्वायर्ड हो, खास तौर पे आग लगने की सूरत हाल में हाइड्रेंट को खोलने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास कराची में जो हाइड्रेंट की डेफिनेशन है वो इस्तेमाल होती है उन डेजिग्नेटेड लोकेशन के हवाले से जहाँ पर वाटर यूटिलिटी है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो पानी के लिए पानी की फराहमी को टैंकरों के जरिए से यकीनी बनाने के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करती है जिसमें पाइप्स के निजाम के तहत उन हाइड्रेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है टैंकर्स को फिल करने के लिए और फिर ڈیزگنیٹڈ لوکیشن پہ ان کو پہنچانے کے لیے۔
دوسری جانب ہائی کورٹ میں پانی کے ایک اور مقدمے میں سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ مچھر کالونی کی رہائشیوں کو پانی فراہم کیا جائے۔ مچھر کالونی کی رہائشیوں نے اس درخواست میں موقع وقت تر کیا تھا کہ 1,000,000 سے زائد آبادی کو گزشتہ 5 سالوں سے پائپ کے ذریعے پانی کی فراہمی نہیں کی جا رہی، جبکہ واٹر سپلائی کے نام پر کروڑوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، جس پہ عدالت نے واٹر بورڈ حکام کو فوری پانی کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خوسدار میں ایک 9 سالہ بچی پانی کے لیے کھودے جانے والے ایک بور میں گر گئی۔ 1.5 ہفتے گزرنے کے باوجود بچی کو زندہ یا مردہ حالت میں نہیں نکالا جا سکا ہے، اور مقامی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ حکام کی جانب سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے بچی کو نکالنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ۔
یہ واقعہ ضلع خوسدار کی تحصیل نال قلعہ کے دراکالہ میں پیش آیا۔ اس علاقے میں 9 سالہ زلیخا اپنے والد کے لیے کانا لے گئی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بچی کا والد قریبی کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کانا دینے کے بعد جب وہ واپس گھر آ رہی تھی تو کھیتی باڑی کے لیے لگائے جانے والے ایک بور میں گر گئی۔ اس حوالے سے ضلع خوسدار قلعہ کے وارڈ سے تعلق رکھنے والے مجاہد عمرانی کا کہنا ہے،
یہ بھگوان روٹی پہنچانے کے بعد واپس آئے، یہ بور کے قریب دیکھنے کے لیے بور کے یعنی منہ پر ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی نا، یہ لکڑی پر جب اپنے ہاتھ رکھ کر کے نیچے دیکھنے کے لیے لکڑی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کی وجہ سے یہ بور میں گری ہوئی۔
مجاہد عمرانی نے بتایا کہ بچی جس بور میں گر گئی اس کی کل لمبائی 130 فٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کو مردہ یا زندہ حالت میں نکالنے کے لیے اب تک 90 فٹ کھدائی کی گئی ہے۔ سرکاری حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بچی کو نکالنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی جانب سے مشینری بھیجی گئی ہے، لیکن مجاہد عمرانی نے ان دعووں کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہے ہیں۔
صوبائی گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تعاون نہیں ہے، یہاں لوگ اپنے آپ سے اپنے مدد سے کام کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون چل رہے ہیں، یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے۔
فوری طور پر مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے بچی کو نکالنے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ مجاہد عمرانی اس کے زندہ بچ جانے کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں۔
یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ۔ اور بھارت کی ریاست گجرات میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 10% ہے۔ 22 برس کے بی جے پی کے دور اقتدار میں وہ پوری طرح علیحدگی کا شکار رہے۔ اب آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں مسلمانوں کا کردار کیا ہوگا، اور کیا انتخابات کے نتائج سے ان کی علیحدگی ختم ہو سکے گی؟ احمد آباد سے سنیے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
گجرات کے احمد آباد شہر کے وسط میں واقع گلبرگ رہائشی کمپلیکس میں 2002 کے فسادات کے دوران 69 مسلمان مارے گئے تھے۔ ان مسلمانوں نے سابق رکن پارلیمان احسان جعفری کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ ان میں امتیاز پٹھان بھی شامل تھے۔ امتیاز تو کسی طرح بچ گئے، لیکن ان کے گھر کے 10 لوگ مارے گئے تھے۔
اس میں میری امی تھی، میرے دادی تھے، میرے بڑے ابا تھے، وہ لوگوں کو یہاں مار دیا گیا، اور میں جیسے تیسے بچ کر کے اوپر فرسٹ فلور پہ چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جو ہماری جو زندگی رہی ہے 2002 کے بعد جو مسلمانوں کی گجرات کے، وہ اتنا بس سے بدتر حالات ہو گئے ہیں۔
2002 کے فسادات کے بعد مسلمان گجرات کے معاشرے میں پوری طرح الگ ہو کر رہ گئے۔ ہندو مسلم تعلقات پر نظر رکھنے والی ایک محقق ندھی تانبی کہتی ہیں کہ دونوں برادریوں کے رشتے پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔
2002 کے بعد سے جو ان کا ایلینیشن ہوا ہے، اور جو ہندو مسلم کمیونٹی کے بیچ میں ایک دم انٹریکشن جو ایک دم بلاک ہو چکا ہے، آئی تھنک وہ اوور آل انکریز ہوا ہے۔
سیاست اور معیشت میں مسلمانوں کی علیحدگی نے گجرات کی مسلم برادری کو اقتصادی اور ذہنی اعتبار سے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے اعجاز شیخ کہتے ہیں،
چھوٹے گاؤں میں جو کھیتی کرنے والا مسلم تھا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا مسلم تھا، وہ بھی شہروں کی طرف آیا۔ شہروں میں گھیٹوائزیشن بڑھا، مسلم ایریاز بڑے بڑے ہو گئے۔ اکنامک سے دھیرے دھیرے مسلم غائب ہوئے، پالیٹکس سے غائب ہوئے، اور آج یہ سچویشن ہے کہ ہندو سماج اور مسلم سماج کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں۔
موقع دیا، ایک کے بعد ایک سمسیائیں سلجھتی گئی، اور آج رو رو فیری سروس کا لوکارپن کرنے کا پرتھم چرن کا۔
مبصرین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اصل دھارے سے الگ کرنا بی جے پی کے ہندوتو کے نظریے کا اہم پہلو ہے۔ سیاسی مفکر پروفیسر گھنشیام شاہ کہتے ہیں کہ بی جے پی دانستہ طور پر مسلمانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔
میں کہوں گا کہ گجرات ایک ہندو راشٹر بن گیا ہے، جس طرح سے اس کے سمبول سے، جس طرح اس کی باتیں ہیں، یہ سب میں، اور प्रायोरिटीज में, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में ये हो गया है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है, मुस्लिम्स है ठीक है रहे, लेकिन दे हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर द सेकंड क्लास सिटीजंस।
शमशाद पठान एक तवील अरसे से 2002 के फसादात में मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रियासत में मुसलमान अब शिकस्त खुर्दगी के एहसास से गुजर रहे हैं।
मुसलमान तो ये रियलाइज़ कर लिया है कि 10-11% ताकत पे वो अपना एक पॉलिटिकल ताकत नहीं बना सकता जो भाजपा को डिफीट कर सकें। ये तो अब मुसलमान तो ये चीज़ों को समझ चुका है कि उसको तो झेलना है, हाँ वो आगे निकल के आए या पीछे रहे।
लेकिन बीजेपी तफरीक के इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है। बीजेपी के तर्जमान भरत पांड्या कहते हैं कि उनकी पार्टी का फलसफा हिंदुत्व है जिसमें किसी के साथ तफरीक नहीं बरती जाती।
बीजेपी आने के बाद तो मेन वो स्ट्रीम में आए हैं, आप हमारी गरीब कल्याण मेला योजना लीजिए, 1,19,00,000 लाभार्थी को करीबन 20,300 करोड़ रुपये डायरेक्ट सब्सिडी सहाय और लोन दिया है, उसमें कितने मुस्लिम हो आप देख लीजिए। अभी सेवा सेतु का कार्यक्रम विजय रूपाणी के नेतृत्व में चला, 1 करोड़ से लोग ज़्यादा अपने प्रश्न का समाधान पाया, 60 प्रकार के उसमें प्रश्न जो व्यक्तिगत होते उसमें, तो उसमें मुस्लिम कितने आप देख लीजिए। देखो ये गुजरात है, सबका साथ सबका विकास हमारा सूत्र है। देखो 100 से ज़्यादा स्थानिक स्वराज्य संस्था में मुस्लिम बीजेपी के ओर से जीते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे इलेक्टेड लोग मुस्लिम है हमारे साथ। एक प्रकार का एक गुजरात को बदनाम और बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। हमारा जो कल्चर है हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व क्या है? वसुदेव कुटुंबकम ये हिंदुत्व है। तो हमारा जो देखने का एक जीवन शैली है हिंदुत्व, वे ऑफ वर्किंग है, वो एक वर्कशिप है, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है, ये हमको गलत तरीके से वो कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया।
गुजरात नी जमींदारो पूंजीपतियों मुड़ीपतियों नी दलाली करनारी नकली वाइब्रेंट सरकार।
तब्दीली की चाह में रियासत के मुसलमान उमूमन बीजेपी के खिलाफ वोट देते आ रहे हैं।
हर कौम मुस्लिम के खिलाफ है, कोई मुसलमान के फेवर में नहीं, कोई भी हो, जहाँ मुस्लिम नारी टोपी आएगी उसके खिलाफ हो जाएंगे।
कांग्रेस भी हमारा कोई भला नहीं करती, पर वो भेदभाव नहीं चलाती, जो कमाना है कमाने दो, जो लुटा रहा लुटाने दो, और ये जो भाजपा सरकार है ये मुसलमानों को कमाने नहीं देती, हर जगह रोकते हैं।
नहीं, इस बार दोनों पार्टी के अंदर मतलब गर्मा गर्मी है, जैसे कि कांग्रेस का स्टेटस भी इस बार लग रहा है, बीजेपी का भी मेहनत लग रहा है ज़रूर। अब दोनों अपनी अपनी कड़ी मेहनत दोनों पार्टी लगा रही है। क्या हम तो चाहते हैं कि वही आए जो पब्लिक के आम आदमी को सुधार सके, आम आदमी को सपोर्ट कर सके, उनको आगे ले, हम तो वही चाहेंगे, चाहे बीजेपी आए कांग्रेस आए वो मतलब नहीं है। नहीं, कुछ डिफरेंट परिवर्तन संसार का नियम होना ही चाहिए।
मईशत, सियासत और तालीम में मुसलमान पहले ही हाशिए पर हैं। उन्हें लगता है कि रियासत में किसी सियासी तब्दीली के बगैर उनकी हालत बदलना मुश्किल है। मुसलमानों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नज़रअंदाज कर रही हैं, लेकिन ये इंतखाबात मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। शकील अख्तर, BBC, अहमदाबाद।
और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बता दें कि आज सरबीन का अहम मौजू था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने के ऐलान के बाद की सूरत हाल। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने इसराइल के खिलाफ मुजाहमती तहरीक यानी इंतफादा चलाने का ऐलान कर दिया है, और अमरीकी सदर के फैसले के रद्द अमल में मकबूजा गर्ब उर्दन में फ़लस्तीनियों और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 16 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इस खबर की तफसील आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com में। सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे रफाकत अली, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में नेवा मसूरियन, इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की पूरी टीम के साथ मुझे अंबर खैरी को अब इजाज़त दीजिए। आखिर में खबरों की सुर्खियां सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ حماس کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف انتفاضہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ شام کی تعمیر نو کے لیے مغرب کے پیسے اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں انتخابات کرانے کی ضرورت ہے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے ملک میں شدید بحث کے بعد ہم جنس شادیوں کے قانون کو منظور کر لیا ہے۔ ترکی اور یونان نے ایجن اقلیت اور قبرص کے معاملے پر شدید اختلافات کے باوجود اپنے تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور چین نے کوئلے کے استعمال کو کم کرنے کے لیے انسداد آلودگی کا پرعزم منصوبہ معطل کر دیا ہے۔ معطلی کا یہ فیصلہ گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں میں حرارت برقرار نہ رکھ پانے کے بعد کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔